أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أن لهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون هل أنبئكم على من تنزل الشياطين سورہ شعراء آیت نمبر 221 اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کا ربط ان کے ساتھ یوں ملا لیجئے کہ آیت نمبر 192 میں اللہ کا یہ ارشاد ہم نے پڑھا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ قرآن نازل کیا جا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ آپ کے قلب پر جبریل امین وحی لے کے آتے ہیں اس چیز کا ذکر ہم نے پڑھا تھا پھر دوسری بار پھر اس ذکر کو بیان کیا گیا آیت نمبر 210 میں وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ قرآن کو لے کر نازل ہونے والے فرشتے ہی ہو سکتے ہیں شیطان کا بھلا اس کلام رحمان سے کیا تعلق اب تیسری مرتبہ اسی ذکر کو پھر یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان کن کے پاس آتے ہیں یعنی شیاطین کہاں اترتے ہیں کن کے پاس یہ آتے ہیں هل انبئکم کیا ہم تمہیں بتا دیں علی من وہ شخص جس پر تنزل الشیاطین شیاطین اترتے ہیں جن کے پاس یا جن کے ہاں آتے ہیں جس کے پاس آتے ہیں تنزل یہ اترتے ہیں شیاطین علی کل ہر اس شخص پر افاق جو بہت زیادہ جھوٹا ہو اثیم اور عادی مجرم ہو تو دو یہ چیزیں یہاں بیان کی دو علامتیں دو نشانیاں کہ جھوٹ بولنے کے عادی اور شرک و بدعت اور کبیرہ گناہوں کا اصرار کرنے والے عادی مجرم ان کے پاس حقیقی شیاطین آتے ہیں اور یہی لوگ انسانی شیاطین ہیں اس لیے کہ وہ انسانوں میں ان لوگوں کے پاس آتے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں تنزل علی کل افاق اثیم جب شیاطین جن یعنی حقیقی شیاطین ان انسانی شیطانوں کے پاس آتے ہیں تو عمل کیا ہوتا ہے یلقون السمع وہ پھیلاتے ہیں نشر کرتے ہیں ہر سنی ہوئی بات کو یلقون کے ضمن میں ہم نے اس سے قبل پڑھا کہ اس کا معنی ہے کسی چیز کو خوب توجہ سے سننا بغیر تحقیق کے بغیر ثبوت کے اور پھر اس کو یوں ہی نشر کر دینا جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ افواہیں پھیلاتے ہیں یا ہوا میں باتیں چھوڑتے ہیں وہ اکثر ہم کاذبون اور ان کی اکثریت جھوٹوں پہ مشتمل ہے. عشق جھوٹ اور بہتان کو کہتے ہیں, اور جھوٹ میں اگر مبالغہ ہو کہ بہت زیادہ جھوٹ, ایسا جھوٹ کہ اس پہ سچ کا گمان ہونے لگے, جیسے اس دور کے جھوٹوں نے کہا کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے, یہ ہے افاق. اور اس دور میں اس تاجر کو اور اس سیاستدان کو اور ہر اس شخص کو, کامیاب بزنس مین, کامیاب شخص تصور کیا جاتا ہے جو خوب جھوٹ بولے, جھوٹ کو نشر کرے, مبالغہ, اور وہ باتیں یوں ہی, اس کے لیے تصور یہ ہے, سمجھتے ہیں کامیاب. جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے امت کے جرائم کو جب بیان کیا گیا کبیرہ گناہوں کے بارے میں, تو فرمایا کہ بھائی میرے امتی سے زنا اور چوری اور یہ تمام کبیرہ گناہ تو ہو سکتے ہیں, لیکن میرا امتی جھوٹ بولے یہ میرے امتی کی شان کے خلاف ہے. سرکار دو عالم کا ہمارے بارے میں یہ حسن ظن, اور ہماری حالت یہ ہے اخبارات ہوں اور یعنی کس چیز کا یا کس کس شعبے کا یا کسی مخصوص طبقے کا نام کیوں لیا جائے, اس لیے کہ جھوٹ ہر طبقے میں ایسے عجیب طریقے سے شامل ہو گیا ہے کہ اس سے نہ علم والے بچے ہوئے اور نہ عوام. اہل علم کی مجالس میں بھی سوائے غیبت اور نمیمہ اور جھوٹ کے الا من رحم ربک, جھوٹ اس نے امت کو اللہ سے اتنے دور کر دیا کہ اللہ کے غضب و غصے کا کی مستحق ہو گئی, اور یہ شیطان کی صفت اور انسانی شیاطین کی صفات کی وہ خوب جھوٹ بولتے ہیں, مبالغہ ہے, کوئی حقیقت نہیں. اور چونکہ شعراء کا ذکر بھی آ رہا ہے, شعراء شاعر حضرات جن کے نام پہ یہ سورت نازل ہوئی, ہاں افسوس سب کچھ پڑھتے ہو لکھتے ہو اور ہر چیز کا تذکرہ ہوتا ہے, کبھی اللہ کے اس تذکرے کو بھی تم نے پڑھا ہے جس کے بارے میں فرما انہا لتذکرہ, یہ بھی تذکرہ ہے پرانے پاک, نصیحت نامہ ہے. لوگوں کا کلام سننے کا بڑا شوق ہے اور اپنا کلام بنانے کی بڑی دھن ہے, اللہ کا کلام کبھی آ کے اس کے قریب دیکھا سوچا سمجھا وہاں اس کو کس میں کیا لکھا ہے, اور وہی ذکر ہو رہا ہے. چونکہ شعراء کے شاعرانہ کلام میں بھی عموماً تخیلات ہوتے ہیں, خیالات ہوتے ہیں, افکار پریشاں ہوتے ہیں اور مبالغہ ہوتا ہے اور بغیر تحقیق کے سب کچھ لکھا اور بنایا جاتا ہے, اس لیے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اہل علم نے فرمایا کہ اس سے قبل ہم نے پڑھا پرانی آیات میں کہ شیاطین نے جن انسانی شیطانوں کے پاس آ کر کچھ باتیں ان کو بتاتے ہیں اور اس سے وہ جادو کرنے والے, ٹونا کرنے والے, انتر منتر جنتر پڑھنے اور لکھنے والے, یہ تعویذ وغیرہ فروشی کا کاروبار کرنے والے, یہ جنات, یہ حقیقی شیاطین, ان کے یہ دوست انسانی شیاطین, ان کے پاس جنات آ کر ان کو بات باتیں بتاتے ہیں, اور سادہ لوگ قسم کے لوگ یا عورتیں جو ناقص العقل تو یوں بھی ہیں اور زیادہ بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہیں, اور ہمارے ہاتھ میں جھگڑے تو گھروں میں یوں ہی رہتے ہیں ساس بہو کے, تو وہ جا کے تعویذات, تو یہ وہ لوگ ہیں یلقون السمع واکثرهم کاذبون, یہ ہیں. تو جھوٹ بولنا یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے. کفا بالمرء اثما ان یحدث بکل ما سمع, سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے, اور یہ گناہ اس کے لیے کافی ہے, ایک گناہ کافی ہے, وہ کیا کہ ایو حدث بکل ما سمع, جو کچھ بھی سنے جو کچھ بھی اس کو دوسروں تک پہنچائے بغیر تحقیق, ارے بھائی سنا تم نے وہاں تو یہ ہوا اپنا جگہ یہ ہوا, بغیر تحقیق, جبکہ قرآن میں سورہ حجرات میں ایمان والوں سے آیت نمبر 6 میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والوں تحقیق کر لیا کرو، فتبینوا، کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے، کسی کے بارے میں اپنی زبان سے کچھ کہنے سے پہلے، کسی کے بارے میں اپنے قلم سے کچھ لکھنے سے پہلے، کسی کے بارے میں فتویٰ دینے سے پہلے، کسی کے بارے میں غلط قسم کا پروپیگنڈا اور باتیں کرنے سے پہلے، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو سچ ہے یا غلط، ورنہ فرمایا کہ انسان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، ایک کلمہ، ایک ما لا یحمی بھی بالا، وہ اس کے بارے میں سوچتا سمجھتا نہیں، یوں ہی بس لکھ دیا یا کہہ دیا، ایک کلمہ، ایک جملہ، اور اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ کے ہاں سے جو اس کو سزا ملتی ہے جنت میں جانے کے بجائے، جس کا یہ مستحق تھا، یعنی ایمان والے کی صفت کیا ہے، زبان سے جو کچھ کہو، قلم سے جو کچھ لکھو، یہ جہاد ہے اگر نیکیوں کا حکم ہو، برائیوں سے روکا جائے، اس لیے کہ احادیث میں، ابو داؤد کی حدیث میں فرمایا کہ مال سے جہاد کرو، جان سے جہاد کرو، اور اپنی زبان سے جہاد کرو، بِأَلْسِنَتِكُمْ کے الفاظ بھی ہیں، تو زبان، اس زبان کی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جا سکتے تھے، لیکن ہوا کیا، اللہ کے ہاں اس بارے میں کتنی سخت پکڑ ہوتی ہے، جنت میں نہیں گیا، جنت میں جانے کے بجائے فرمائے سنو ایک جملہ جو اس کی زبان سے نکلا، غلط یا چھوٹ یا مبالغہ جو بھی، اس کی وجہ سے 70 خریفاً، 70 سال کی مسافت کے برابر اس کو جہنم میں دھسا دیا گیا، 70 سال کی مسافت تک ایک بڑے پتھر یا چٹان کو آپ پھینکیے اور وہ 70 سال تک وہ گرتا رہے، 70 سال کے بعد جا کر وہ جہنم کی تہ تک پہنچتا ہے، اس مقام پہ ایسے انسان کو پھینکا جائے گا جہنم میں، جو زبان سے ایک جملہ غلط نکالتا تھا، اور جو ماشاءاللہ 24 گھنٹے زبان چلتی ہی چھوٹ کے لیے ہو، اس لیے ہم نے بارہا کہا اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرو، چھوٹا ٹیپ ریکارڈر جیب میں رکھ لو، اور صبح جب تمہاری آنکھ کھلے چھوٹا ٹیپ ریکارڈر جو جیب میں، اس کو آن رکھو پورا دن، گھر میں بیوی بچوں سے جو بات کرتے ہیں وہ بھی اس میں محفوظ ہوگی، دوستوں سے جو بات کرتے ہیں وہ بھی اس میں محفوظ ہوگی، دفتر میں، راستے میں، دوران سفر، وہاں ادھر ادھر، رات کو جب سونے لگو تو ماشاء اللہ 6-7-8-10 کی شفٹ پوری ہو جائے گی، اور پھر شروع سے آخر تک سنو کہ ماشاء اللہ اس زبان مبارک سے کیا گلچھڑے نکلے، کیا ملفوظات آپ نے ارشاد فرمائے، اور خود اپنا محاسبہ کرو کہ اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نے 24 گھنٹے میں نہیں، صرف 6 یا 8 گھنٹے میں جو کچھ کہا ہے، اپنے بارے میں خود ہی تم فیصلہ کر لو اور اپنے بارے میں خود ہی فتویٰ دے دو کہ تم کون ہو، تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، کسی اور سے فتویٰ مت لو، اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کرو کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہونا چاہیے، جو صبح 6-8 گھنٹے جو کچھ میں نے بکا ہے اس کی سزا مجھے کیا ملنی چاہیے، ایک دن میں 4-6-8 کیسٹ ماشاء اللہ ہم بنا سکتے ہیں، اور یہ جو 40-50 سال کی زندگی گزری ہے کتنے کیسٹ بنے ہوں گے، اور کتنے ورق ہم نے سیاہ کیے، روز محشر جب پیش ہو کیا ہے میرا دفتر عمل، خود بھی شرمسار ہو مجھے بھی شرمسار کر، جب نامہ اعمال پیش ہوگا کیا اس وقت کبھی سوچا ہے، حالت یہ ہے کہ آج اگر ہمیں دنیا میں یہ بتا دیا جائے کہ آپ کے گزشتہ 10-12 دن یا 2-3 مہینوں کا یہ ریکارڈ ہے، تو شرم کی وجہ سے ہم خود اپنے آپ سے آنکھ نہیں ملا سکتے، اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے ہم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کا دعویٰ ہے، حوض کوثر پہ آمنا سامنا ہوگا نہیں، کیسے ان کا آمنا سامنا کرنے کی ضرورت، کس کس کیا منہ ہم لے کے سرکار کے سامنے جائیں گے، اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ کیا میرے امت یہ طرز عمل ہے، وہ نبی جو اپنی امت کے لیے رات رات بھر روئے، ان تعذبہم فانہم عبادک، یہ آیات پڑھتے ہوئے جبریل آ کے تسلی دیں. اور حالت یہ ہے کہ جھوٹ اور مبالغہ اور افواہیں اور افسانے اور نہ جانے کیا کچھ قلم لکھ رہا ہے مسلسل. یاد رکھو ایک تمہارا قلم ہے اور ایک اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرشتوں کا قلم ہے. لکھو لکھو تم بھی لکھو, وہ بھی لکھ رہے ہیں. اور قیامت کے دن جب تمہیں اعمال نامہ دیا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ اقرا کتابک, اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج خود تم اپنا محاسبہ. لیکن وہاں محاسبہ اگر ہم کر بھی لیں تو کیا فائدہ؟ انا لہ الذکرا, وہ وہاں اگر ہم نصیحت حاصل کرنا بھی چاہیں تو کیا؟ نصیحت حاصل کرنے کی جگہ تو دنیا, یہ زندگی ہے, اللہ نے موقع دیا ہے. اس لیے فرمایا کہ کفا بالمرء اسمن ان یحدث بکل ما سمع, اور کفا بالمرء کذبا, چھوٹے آدمی کی بھی یہ نشانی ہے کہ جو کچھ سنے اس کو یوں ہی نشر کر دے. یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے. تو یہ شیاطین یہ آتے ہیں انسانی شیطانوں کے پاس, ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کی شعر و شاعری اصلاح کے بجائے, تبلیغ کے بجائے, جہاد کے بجائے, دعوت کے بجائے, خیر کے بجائے دوسری چیزوں میں صرف ہوتی ہے. اس لیے فرمایا والشعراء يتبعهم الغاوون, اور یہ جو شعراء ہیں ان کی پیروی کرنے والے لوگ کون ہیں؟ گمراہ ہیں. جو شعراء کے پیچھے گیا وہ اپنی منزل سے گیا, اس لیے کہ پھر رات دن وہی خیالات ہوں, پھر رات دن وہی کچھ گنگناتے رہو. جبکہ اللہ نے یہ اپنا کلام دیا تمہیں کہ اگر پڑھنا ہے تو اس کو پڑھو, اور دل و دماغ کو اور آنکھوں کو جلا دینے والا اور ٹھنڈک دینے والا اور زندگی عطا کرنے والا یہ قرآن ہے. اس لیے فرمایا کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی, اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری, اور میرے دل کی روشنی اور نور اسی کو بنا دے. وجلاء حزنی, اور میرے غم اور ہم اور تمام پریشانیوں کو اس کے ذریعے اے اللہ ختم کر دے. وذهاب همي, اور تمام پریشانیوں کو مٹا دے. فرمایا جس نے یہ دعا کی جو شروع ہوتی ہے طویل دعا, ہم نے اس سے قبل بیان بھی کیا اور کتاب الدعا میں لکھا, اور یہ دعا مستقل الگ سے نشر بھی کی گئی, اللهم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک, یہ طویل دعا ہے. اس کے آخر میں یہ ہے ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همي. فرمایا کہ جس نے یہ دعا پڑھی اللہ اس کی ہر پریشانی ہر غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یا رسول اللہ کہ ہم سیکھ لیں. فرمایا تم بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی یہ دعا سکھاؤ, پڑھاؤ, یاد کراؤ. تو والشعراء يتبعهم الغاوون, الم تر انهم, کیا تم نے نہیں دیکھا ان کو کیا تم نے نہیں دیکھا شعراء کو, انہم فی کل وادی یہیمون, کہ ہر وادی میں یوں ہی سرگرداں پریشان چکر رہتے ہیں, وادیوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں. اور وانہم یقولون ما لا یفعلون, اور جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. شعر کیا ہے اور شعر کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ شعر اس کا اصل مادہ ہے شین عین رے, اور اسی سے ہے شاعر, شین کے اوپر زبر, شاعر یعنی بال, اور بال چونکہ کتنا باریک ہے اس لیے بال کو بال کہتے ہیں یعنی شعر کہتے ہیں, اسی سے شعر ہے. کہ شعر بھی اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے شعر کو شعر کہتے ہیں. اور اسی سے ہے شعرت، شعور، شعرت میں نے محسوس کیا. انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات، جذبات، احساسات. اور کہا کہ بال کی طرح باریک علم، یا کسی بھی بات یا کسی بھی چیز کے بارے میں ظاہری دلائل اور ظاہری نشانیوں قرائن کے بغیر باریک حساس طریقے سے کسی چیز کے بارے میں جان لینا، محسوس کرنا، اس کو شعور کہتے ہیں. اور یہ مشہور ہے احادیث میں بھی اور عرب بھی کہتے ہیں، لیت شعری، کاش کے میں نے جان لیا ہوتا. لیت شعری، کاش کے میں نے جان لیا ہوتا، کاش کے میں نے سمجھا ہوتا. اسی سے ہے شعار، شعار کے معنی نشانی یا علامت. شعار القوم، فلا قوم کی نشانی. امام الترمذی نے اپنی سنن میں جو حدیث ایک نقل کی ہے اس میں یہ آیا ہے کہ پلسرات جب ایمان والے عبور کریں گے تو ان کی نشانی، ان کی علامت، ان کی زبان پر جو کلمہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ رب سلم سلم، رب سلم سلم، اللہ بچا لیجئے، اللہ مجھے بچا لیجئے، سلم سلم. اور دوسری احادیث میں یہ آیا ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں انبیاء اور رسل ان کی زبان پر بھی یہ ہوگا، رب سلم سلم، رب سلم سلم. ہر ایک نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء بھی ہر ایک پریشان ہوگا. تو شعار، نشانی، علامت، اشعار اور شعار. اور قربانی کے جانور کو جب خریدا جاتا تھا یوں بھی، یا حج کے لیے، حج کی قربانی یا عید الاضحیٰ کی قربانی، اس پہ جو نشان لگا دیتے تھے، ہمارے یہاں نشان لگاتے ہیں رنگ وغیرہ یا کوئی چیز گلے میں، تو فرمایا یہ ہے، اس کا ذکر بھی احادیث میں آیا. امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الحج میں مستقل ابواب اس عنوان سے نقل کیے ہیں. باب من اشعر وقلد بذل حلیفہ، باب اشعار البدن، جانوروں پہ نشان لگانا. تو علامت اور نشانی کا یہ مفہوم ہے، اشعار یا شعار یا شعیرہ. کوئی مخصوص جگہ ہو یا کوئی مخصوص مقام ہو، کوئی مخصوص جگہ، اس کے لیے بھی یہی جملہ اور یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اسی سے ہے شعائر اللہ، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 158 میں ہے کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یعنی اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں. تو شعائر، شعیرہ کی جمع ہے، یعنی کوئی مخصوص جگہ، نشانی والی، علامت والی. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 میں ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ، مشعر الحرام. مشعر وہ جگہ جو مخصوص ہے، مخصوص نام سے، چونکہ مناسک کے حج وہاں ادا ہوتے ہیں اس لیے. اور جانوروں کے بارے میں یہ کہا گیا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں، اور اسی سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں ہم نے پڑھا تھا، وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کی نشانیاں. تو بڑی عید کے موقع پہ جو قربانی کی جاتی ہے یہ بھی دین کی نشانی ہے، اور حج کے موقع پہ جو قربانیاں کی جاتی ہیں یہ بھی دین کی نشانیاں ہیں، اس لیے ان کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی، شعائر اللہ. اور سورہ مائدہ میں ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، جو مقدس مقامات ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو، وہ شعائر اللہ ہیں. اسی لیے عام طور پہ جو مقامات مقدسہ ہیں، حج جن کا تعلق ہے، مکہ ہے، اس کے اندر کعبہ ہے، عرفات اور منا اور مزدلفہ اور مسجد خیر اور وغیرہ، تو ان کو کہا جاتا ہے مشاعر مقدسہ، عربی میں المشاعر المقدسہ، یعنی مقدس مخصوص مقامات، شعائر. مشاعر اور مشعر اسی سے ہیں. اور اسی سے ہے شعیرہ، جیسا کہ ہم نے بتایا علامت یا نشانی، اور اسی سے ہے عربی میں شعیر یعنی جو، اس کو اردو میں ہم جو کہتے ہیں، انگریزی میں باغلی کہتے ہیں اس کو، جو شعیر. اور یہ جو شعیر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ جملہ ہم نے پڑھا جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں بیان کیا کہ جب سے ہجرت ہوئی اور جب سے حالات جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنے گھر کے حالات بیان کرتی ہیں، تو فرمایا کہ ما شبع آل محمد من خبز شعیر شعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں آل محمد نے، یعنی محمد کے گھر والے تمام ازواج مطہرات کے بارے میں فرما رہی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ دو دن پیٹ بھر کر ہم نے کبھی جو کی روٹی بھی کھانی ہمیں نصیب نہیں ہوئی. تو یہاں شعیر کا ذکر ہے جو، اور شعر کو شعر کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں جو آراء لکھی گئی ہیں اہل علم نے، اہل لغت نے، اہل ادب نے، اہل تاریخ نے جو لکھا، فرمایا کہ اس کی پہلی وجہ یہ ہے شعر اور شاعر اس لیے کہ یہ بال سے زیادہ باریک علم ہے اور یہ احساس و شعور ہے جو شاعر کے علاوہ کسی دوسرے انسان کے ہاں موجود نہیں ہوتا، اس لیے شعر کو شعر کہتے ہیں. اور جہاں ہم نے یہ جانا کہ یہ شعر سے ہے، بال سے، یہ شعر سے ہے، بال سے زیادہ باریکی اس لیے بھی ہے کہ معمولی سی اونچ نیچ کلام میں یہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ اس قدر باریک جذبات و احساس کی ترجمانی ہوتی ہے کہ معمولی سی گڑبڑ بھی انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے. اور فرمائے تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اس کو شعر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شاعر کے اپنے داخلی جذبات و احساسات ہیں جن کو دوسرا عام آدمی سمجھ نہیں سکتا، اور اگر سمجھ بھی لے بیان نہیں کر سکتا، اس لیے شعر کو شعر کہتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی شعر کے بارے میں، چوتھا جملہ یعنی چوتھی بات وہ یہ ہے اصوات المقطعہ بازاء مکان متنوعہ، موضوع آوازیں، موضوع آوازیں جو طرح طرح کے معانی پہ مشتمل ہوتی ہیں، یہ بھی ایک تعریف ہے. پانچویں تعریف یہ کی گئی وہ منظوم کلام، کلام کی دو قسمیں ہیں، ایک نثر اور ایک نظم. وہ منظوم کلام جس میں وزن ہو، قافیہ ہو، ردیف ہو، جس کی وجہ سے یہ کلام جو منظوم ہے یہ نثر سے زیادہ پرکشش، مرغوب اور محبوب بن جائے. اور یہی ہوتا ہے کہ تحقیق کیے بغیر لوگ پڑھتے اور سنتے اور سر سنتے ہیں. چھٹی تعریف یہ کی گئی کہ یہ شعر شاعر کے ان داخلی احساسات اور ان تخیلات کا مجموعہ ہے جس کو ہم اپنے اس دور کے جدید الفاظ میں افکار پریشان کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ خیالات جو شاعر کے دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہوں، سچ ہوں یا ان کی تحقیق کی جائے. ساتویں تعریف یہ کی گئی ہے کہ یہ شاعر کا اپنا ذاتی ایک خیال ہے، تخیل ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل زبان نے صدیوں پہلے یہ کہا تھا کہ احسن الشعر اکذبہ، صدیوں پہلے یہ کہا گیا احسن الشعر اکذبہ، سب سے بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ پہ مشتمل ہو. آٹھواں معنی اہل علم نے یہ بیان کیا اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ عربوں کے ہاں یہ چیز موجود تھی کہ جھوٹ اور جھوٹے آدمی کے لیے کچھ نام رکھے ہوئے تھے انہوں نے، جھوٹے کلام کے لیے اور جھوٹے آدمی کے لیے جو جملے الفاظ عرف عام میں ان کے ہاں استعمال ہوتے تھے، ان میں ایک شعر اور شاعر تھا. اس لیے فرمایا کہ ادلۃن کاذبہ ای ادلۃن شعریہ، جھوٹ کا ملغوبہ، جھوٹ کا مجموعہ، اس کو اشعار کا مجموعہ کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ کی تہمت لگائی تو کہا بل ہو شاعر، یہ تو شاعر ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 5 اور سورہ طور کی آیت نمبر 30 میں ہے ام یقولون شاعر، یہ کہتے ہیں یہ تو شاعر ہے. اور قرآن کے بارے میں بھی کہا کہ یہ شاعر کا کلام ہے. سورہ حاقہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے تردید کی، فرمایا وما ہوا بقول شاعر. اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 میں فرمایا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے اپنے حبیب کو شعر نہیں سکھائے اور یہ رسول اور نبی کی شان بھی نہیں ہے کہ وہ شعر و شاعری کرتا پھرے. نئی تعریف جو کی گئی شعر اور شاعر کی وہ یہ ہے کہ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ شاعر کے ذہن میں، دل و دماغ میں جو خیالات آتے ہیں، تخیلات، جو جذبات احساسات پیدا ہوتے ہیں، جن کو وہ کلام منظوم کی شکل میں نقل کرتا ہے، اس کی پھر دو قسمیں ہیں. اگر یہ شاعر مسلمان ہے، صالح ہے، متقی ہے، ناصح ہے، تو اس کے اشعار میں خیر اور دعوت اور جہاد اور اصلاح اور تربیت، یہ چیزیں ملیں گی. اور اگر شاعر کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، زانی ہے، بے دین ہے، بدماش ہے، تو اس کے کلام میں سوائے لب و رخسار اور گیسو دراز کی اور کسی چیز کا قصہ تذکرہ نہیں ملتا. تو یہاں تقسیم ہو گئی، ایک شاعر اسلامی اصلاح کرنے والا شاعر، اور ایک دوسرے جن کے بارے میں کہا گیا کہ فی کل وادی یہیمون، اور یہی ہے یتبعہم الغاوون. دسویں بات جو بیان کی گئی، امام ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا بخاری کی شرح میں کہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جب قیامت تک کی مہلت آپ نے ہمیں دے دی اور میں نے یہ قسم کھا لی کہ میں نے تیرے بندوں کو گمراہ کرنا ہے، تو آخری امت کے لیے تو آپ نے ایک کلام قرآن کی شکل میں دے دیا، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ شعر و شاعری یہ تیرا کلام ہے. اسی لیے امام ابن قیم نے فرمایا کہ گانا بجانا، موسیقی، قوالی اس میں شامل ہے، رقص وغیرہ، اور شعر و شاعری یہ شیطان کا قرآن اور شیطان کا کلام ہے. اور اس کی تائید اس حدیث سے ہمیں ملتی ہے جس کو امام ابو داود اور امام ابن ماجہ نے نقل کیا کہ ایک موقع پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز شروع کی تو ثنا سے قبل یہ پڑھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، 3 بار. اور پھر یہ دعا پڑھی اللہم انی اعوذ بکا من الشیطان الرجیم، اور ایک روایت میں یہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اور یہ دعا ہم نے اس سے قبل بتائی تھی کہ جس مسلمان کو وسوسے کی تکلیف ہو، دل میں یا دماغ میں شیطانی خیالات آتے ہوں، یا بعض لوگوں کو وہم کی بیماری ہوتی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 کثرت سے پڑھتے رہو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ، اور اٹھتے بیٹھتے کہا کرو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور یہ اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرو آمنت باللہ آمنت باللہ آمنت باللہ آمنت باللہ، اور اٹھتے بیٹھتے کہا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ دعا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اس حدیث کے راوی نے لکھا کہ من حمزہ ہی اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان سے اور شیطان کے کاموں اور شیطان کی حرکتوں سے. تو حمز کہتے ہیں شیطان کی طرف سے انسان کو جو بری خصلتیں ملتی ہیں، اور فرمایا کہ ونفخی ہی ونفسی، نفس کے معنی فرمایا کہ یہ اس سے مراد کبر ہے، اور نفسی ہی سے مراد فرمایا کہ اس سے مراد شعر و شاعری ہے. تو اس حدیث سے بھی یہ تائید ہمیں ملی کہ شعر و شاعری یہ عموماً شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور یہ شیطان کا کلام ہے. البتہ جیسا کہ اگلی آیات میں اس سے استثناء موجود ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، شعراء میں وہ شاعر جو ایمان والے اعمال صالحہ کرنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے ایسے شعراء جن کا شاعرانہ کلام اصلاح کے لیے ہے، تربیت کے لیے ہے، نصیحت کے لیے ہے، اس میں دعوت ہے، اس میں خیر ہے، اس کے ذریعے جہاد ہو رہا ہے، یہ قابل تعریف ہے، اور ایسے شعراء ہمیں صحابہ کے ہاں بھی ملتے ہیں. تو شعر کے بارے میں یہ تو عام تعریفیں تھیں، اب معاملہ یہ ہے کہ شعر اور شاعری اور شاعر، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور احادیث میں ان کے بارے میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ درس کی نشست میں مکمل کر لیں. یہ الشعراء سورت کا آخری حصہ ہے. گزشتہ درس میں شعر اور شاعر سے متعلق اہل زبان نے اور اہل ادب نے اور اہل تاریخ نے اور اہل سیر نے اور اہل تفسیر نے اور اہل اصول نے جو معانی بیان کیے ہیں ان کو تفصیل سے ہم نے پڑھا. شعر اور شاعر کے بارے میں جو کچھ کہا اور لکھا گیا اس کے دو پہلو ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی. یہ قول بعض کتابوں میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف منسوب کیا گیا ہے. فرمایا شعر کیا ہے؟ وہو کلام حسنہ حسن وقبیحہ قبیح. یہ وہ کلام ہے جس کا اچھا کلام اچھائی ہے اور برا کلام برائی ہے. لیکن اسی قول کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی ایک کتاب الادب المفرد میں جب نقل کیا تو اس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، اور لکھا کہ یہ حدیث ہے کہ الشعر بمنزلت الکلام حسنہ کحسن الکلام وقبیحہ کقبیح الکلام. شعر منظوم یہ بھی کلام کا ایک حصہ ہے جو لوگ بولتے لکھتے اور پڑھتے ہیں. جو اچھا ہو وہ اچھائی ہے، جو برا ہو وہ برائی ہے. قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت اہل عرب کو عموماً اور اہل جزیرہ کو خصوصاً اپنی زبان دانی پہ، اپنی فصاحت پہ، اپنی بلاغت پہ، اپنی شعر و شاعری پہ بڑا ناز اور گھمنڈ تھا. لیکن جب اللہ کا کلام نازل ہوا سب دنگ رہ گئے، حیران ہو گئے، اور نہ مانتے ہوئے بھی بے اختیار پکار اٹھے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے کہ انکار کیا زبان سے، لیکن ان کے دل نے گواہی دی اور بعض نے انکار کیا اور زبان کی گواہی دی اس بات پر کہ یہ کلام اللہ ہے. امام القرطبی نے اپنی تفسیر میں اس واقعے کو بیان کیا کہ ایک موقع پہ تمام سرداران قریش جمع تھے جن میں ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور الولید ابن المغیرہ، خالد ابن ولید، خالد کے والد، النضر بن الحرب، امیہ بن خلف، عاص بن وائل، متعم بن عدی، یہ سب لوگ جمع تھے. کہنے لگے حج کا موسم قریب ہے اور دور دراز کے لوگ آئیں گے، اور یہاں جو محمد ابن عبداللہ نے اپنی دعوت پیش کرنی شروع کی ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں کو کیا جواب دیں؟ متفقہ کوئی فیصلہ کرو، لوگوں سے ہم کیا کہیں؟ تو کہنے والے نے کہا کہ ہی کہہ دینا کہ یہ شاعر ہے. تو الولید بن المغیرہ نے کہا کہ سمعت کلام ابن الابرص وامیۃ بن ابی الصلت وغیرہم وما یشبہ کلام محمد کلام واحد منہم. تمام بڑے بڑے شعراء کا کلام میں نے سنا، صاحب ذوق آدمی ہوں، لیکن جو کچھ یہ کہتے ہیں یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے. ذہن میں وہ نجاشی کے دربار میں ابو سفیان کی کہی ہوئی تقریر یا سوال و جواب ذہن میں لے آئیے. جب پوچھا تھا ابو سفیان سے، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، ابو سفیان نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم جھوٹ بولنا اگر عیب اور بری بات نہ ہوتا تو میں جھوٹ بولتا، لیکن چونکہ جھوٹ بولنا شرفا کہ ہاں کبھی اس کا رواج نہیں رہا، اس لیے دشمن بھی اپنے دشمن کے بارے میں جاہلیت کے زمانے میں جھوٹ نہیں بولتے تھے. آج مسلمان مسلمان کے بارے میں اور ایک اپنے دوسرے مخالف کے بارے میں کیا کچھ پروپیگنڈا نہیں ہوتا، افواہیں گردش میں، اور اس کا اخلاق، اس کا ذاتی کردار تک کیچڑ اچھالا جاتا ہے. اور یہ تو لیکن یہ جاہلیت کے مشرک ہیں، کافر ہیں. شرم آنی چاہیے ان مسلمانوں کو جو جب تک کسی پہ بہتان نہ لگائیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی پہ کیچڑ نہ اچھالیں. اس میں اہل علم تو خصوصاً اس دور میں اہل علم تو زیادہ تعداد میں شامل ہیں، اس وقت تک کھانا ہضم نہیں ہوتا. اور یہ جاہلیت کا کافر جو کہتا ہے جھوٹ بولنا عیب، عیب بری بات. الولید کہنے لگے نہیں، شاعر کا کلام ہم نے سنا، یہ شاعر نہیں. کہنے لگے اچھا، کاہن، نجومی وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ الولید نے کہا الکاہن یصدق و یکذب، کاہن کبھی سچ بولتا ہے کبھی جھوٹ بولتا ہے. وما کذب محمد قط، محمد ابن عبداللہ نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. یہ ہے گواہی دشمن کی. الحق، عرب شاعر نے کیا کہا، الحق ما شہدت به الاعداء، حق یہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے. ایک اور نے کہا کہ مجنون، کہہ دینا پاگل ہے. قال المجنون یخنق الناس وما خنق محمد قط، پاگل تو لوگوں کے ساتھ اوٹ پٹاخ قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور انہوں نے کبھی ایسی حرکت نہیں. تو یعنی وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ شاعر نہیں. یہ واقعہ تو امام القرطبی نے قرآن کے بارے میں لکھا، لیکن صحیح مسلم میں ایک اور واقعہ ہے جو قرآن کے بارے میں نہیں ہے بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو مبارک جملے اور کلمات نکلتے ہیں ان کے بارے میں. قرآن تو ہے ہی اللہ کا کلام، اس میں کیا شک و شبہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن کے بارے میں تو وہ چیخ اٹھے، پکار اٹھے، لیکن خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کے بغیر اس کے بارے میں بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے. ضماد ایک مشہور شخصیت ہے جاہلیت کی, اور یہ جھاڑ پھونک کرتے تھے. تو فرمایا کہ ان ضمادا قدم مکہ وکان من ازد شنوء وکان یرقی من ہذہ الریح فسمع سفہاء مکہ یقولون ان محمدا مجنون. جب وہ مکہ آئے تو مکہ کے بعد لڑکوں اور نادان قسم کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک صاحب ہے محمد ابن عبداللہ, والعیاذ باللہ, ان پہ کچھ اثر ہو گیا ہے, تم کو دم درود کو جھاڑ پھونک کرو تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. یہ آئے اور کہا کہ یا محمد انی ارقی من ہذہ الریح وان اللہ یشفی علی یدی من شاء. اس حدیث میں دو جملے ہیں, اس شخص نے دو مرتبہ کہا اور ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے. مکہ والوں سے انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کبھی محمد کو دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں جھاڑ پھونک کروں گا لعل اللہ یشفیہ علی یدی, ہو سکتا ہے اللہ تعالی میرے ہاتھوں اس کو شفا دے دے. اس جملے پہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے. جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو کہا کہ مجھے لوگوں نے آپ کے بارے میں کچھ بتایا ہے, تو اگر آپ مناسب سمجھتے ہو تو میں آپ پہ جھاڑ پھونک کرتا ہوں, اور ان اللہ یشفی علی یدی من شاء فہل, اللہ شفا دیتا ہے میرے جھاڑ پھونک میں جس کے لیے وہ چاہتا ہے. اب ان دونوں جملوں پہ غور کیجئے کہ جاہلیت کے زمانے میں جنتر منتر پڑھ کے پھونکنے والا شخص بھی یہ کہتا ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے. آج مسلمان کا عقیدہ کن چیزوں پہ آ گیا ہے کہ ہمیں شفا کہاں سے ملتی ہے؟ قبروں پہ جانا, مزاروں پہ جانا, خان